نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے اعتبار سے بہت سی خصوصیات کا حامل ہے. جس عبادت میں اللہ نے جو خصوصیتیں رکھی ہیں ان سے اس کی روح کے لینے کی کوشش کرنا ہے. عبادت تو ہم کرتے ہیں رمضان میں، لیکن جس عبادت کے لیے جو خاص فائدہ بتایا گیا، اس کا جو جوہر بتایا گیا کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں اس سے وہ بات لینی چاہیے آدمی کو، اس سے وہ جوہر اس کا حاصل کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تین حصوں میں خصوصیت سے بانٹا ہے، ایک حصہ رحمت سے متعلق اور ایک حصہ مغفرت سے متعلق اور ایک حصہ جو ہے وہ اطمینان من النار، جہنم سے آزاد کیے جانے اور چھٹکارے سے متعلق ہے. ایک عشرہ تو اس میں سے ہو بھی گیا ہے. مغفرت جو ہے یہ انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت. سیدھا راستہ بھی اسی لیے ضروری ہے، سیدھا راستہ ضرورت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ مغفرت چاہیے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ جب کبھی کسی عمل پر کوئی وعدہ ہے تو سب سے پہلے مغفرت کا ملے گا، کیونکہ وہ ہے وہی چیز. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے عمل پر مؤاخذہ نہیں ہونا، کیونکہ آدمی کے عمل میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس کا مؤاخذہ ہوا تو وہ پکڑ میں آ جائے گا. کیونکہ عمل کو، عمل کی جو شان ہے اور عمل کی جو کوالٹی ہے اور عمل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بندے سے نہیں ہو پاتی الا ماشاءاللہ، بہت ہی کم بندے ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرنی ہوتی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. وہ بندے کو بہت سی چیزوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، بندہ بہت گندا ہے، وہ کہاں بہت سی چیزوں کی رعایت کر پاتا ہے. تو اگر مؤاخذہ ہوا آدمی کے عمل کا تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی غلطیوں پر پکڑ شروع فرما دے دنیا میں ہی، تو زمین پر ایک بھی چلنے والا باقی نہیں رہے گا، ایک بھی چلنے والا. اس میں نیک اور بد، اچھے اور برے، عالم اور جاہل سب ہیں، پیر مرید سارے ہیں، کوئی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وہ ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان تو ہے ہی غلطیوں کا پتلا. وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، تیرا تو وجود ہی خطا ہے، یعنی وہ ایک گناہ کا مجموعہ ہے. کیونکہ غفلت اتنی ہے انسان میں، شہوت اتنی ہے انسان میں، برے ماحول کا اثر اتنا ہے انسان میں، بری عادتیں اتنی بیٹھی ہوئی اور پکڑی ہوئی ہوتی ہیں اس نے، تو وہ کسی نہ کسی چنگل میں ہوتا ہے بندہ. تو اس لیے جو ضرورت ہے انسان کی وہ مغفرت ہے. سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس مغفرت فرما دے. چونکہ جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا دیا جائے گا، جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، حساب کی سختی سے محفوظ ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز پر وعدہ آپ کو مغفرت کا ملے گا. وضو کرو، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کا ثواب کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ہر ہر عضو کے دھونے پر اس کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ بھی گر جاتا ہے. وہ گناہ جو اس نے، اگر اس نے ظہر کے لیے وضو کیا ہے تو فجر سے ظہر تک جو اس سے گناہ سرزد ہوئے وہ گر جاتے ہیں، عصر کے لیے کیا ہے تو ظہر سے عصر تک جو گناہ سرزد ہوئے وہ گر جاتے ہیں، اور ہاتھ دھونے کی صورت میں ہاتھ سے گرتے ہیں، چہرہ دھونے کی صورت میں آنکھوں سے گر جاتے ہیں، اور چہرے سے کانوں سے گر جاتے ہیں، منہ سے گر جاتے ہیں، ناک سے گر جاتے ہیں. ناک سے بھی گناہ ہوتا ہے، منہ سے بھی گناہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے ناک سے کیا ہوتا ہے؟ ناک سے آدمی یہ ہے کہ کسی کی خوشبو سونگ لیا، کوئی بچی جا رہی ہے اچھا پرفیوم لگا کے اس نے ذرا لمبی سانس کھینچ لی، گناہ ہی تو ہے اور کیا ہے. تو گناہ تو ہوتے ہی بندے سے، تو وضو کرنے سے یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ معلما او قال ما آخری قطری ما، پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں گناہ، یا یہ فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ گر جاتے ہیں. جماعت سے نماز پڑھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھو تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کفارہ ہے گناہوں کا، عمرہ کرو تو ایک عمرے سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے گناہوں کا، روزہ رکھو رمضان کے تو رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے گناہوں کا. کوئی چیز آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو پہلے مغفرت کا کیا ہے. دین کی محنت کے بارے میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ دین کی محنت کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اس کا اصل فائدہ ہے وہ. کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اس سے بحث نہیں، مگر کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب پاپ دھلنا کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، طواف پر، اعتکاف پر، عمرے پر، اللہ کے راستے کی محنت پر، چھوٹے لیول کی محنت پر، بڑے لیول کی محنت پر. جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے تو اس کا جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس آدمی کا، اللہ کے راستے میں مرنے والے کا، اسے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی تو ہے نا، ہر جگہ مغفرت کا ذکر ہے. اور یہ عشرہ بھی مغفرت کا اسپیشل ہے، اس کے لیے تھیم والا ہے. جیسے تھیم چلتی ہے نا، وہ تھیم وائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نظام کے. اچھا بھائی اس میں مغفرت بناؤ، اپنی گناہوں کی معافی کا نظام کرو. اب جن جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے وعدے فرمائے ہیں ان کا آدمی اہتمام کرے کثرت سے. اور رمضان المبارک کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر رمضان نکل جائے اور مغفرت رہ جائے، ایسا آدمی نے اپنا بڑا نقصان کیا. حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ ایسا آدمی تباہ ہو جائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی فرمایا آمین. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تباہ ہو جائے، سرکار نے فرمایا آمین. اتنی اہم چیز، جس کو اس کے ماں باپ مل جائیں اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے لیے بھی یہی بات فرمائی گئی. دونوں مل گئے بوڑھے بڑھاپے کی حالت میں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے خدمت کر کے اپنی جنت نہیں بنائی، ایسے جس کو رمضان مل گیا ہو، ایسے جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا گیا ہو اور اس نے سرکار پر درود نہ پڑھا ہو. اس لیے کہ نام آپ کا آنے کے بعد میں درود نہیں پڑھنا بے تعلقی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ بھوک ہے ہی نہیں اس بارے میں. بے تعلقی کیا ہے؟ بے وفائی ہے، غداری ہے. تو اس وجہ سے اس کے لیے نقصان ہے. اسی لیے جتنی کثرت آدمی کرے گا اس کی اتنے زیادہ تعلق کا اظہار ہے. اسی لیے جمعہ کے دن کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو فرمایا گیا ہے. اور کثرت کی تعداد 300 لکھی ہے علماء نے، کہ جو آدمی درود شریف 300 مرتبہ پڑھے گا تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اگر اس نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھا. مختصر بھی پڑھے یا متول پڑھے، لمبا والا پڑھ لے یا چھوٹا والا پڑھ لے. تو میرے دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ مغفرت اور عتق من النار کا مرحلہ آ رہا ہے، جہنم سے آزادی. کیونکہ جس آدمی کو جہنم سے آزادی دے دی گئی، بس اس نے کامیابی حاصل کر لی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا یہ طے ہوتا ہی نہیں پہلے. دنیا کے اندر پیسے والا آدمی کامیاب ہے، غریب ناکام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جاب والا آدمی کامیاب ہے، جاب لیس آدمی ناکام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جس کی شادی ہو گئی وہ کامیاب ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ناکام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جس کو بچے ہو گئے وہ کامیاب ہے، جس کو بچے نہیں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. جس کے بچے پڑھ لکھ کے قابل ہو گئے، اپنی جابوں پہ لگ گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، وہ کامیاب ہے. جس کے بچے ادھورے ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ ناکام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اس دنیا میں جن حالات سے انسان کو گزارا جاتا ہے وہ اس کی نہ کامیابی کو مقرر کرتے ہیں نہ ناکامی کو مقرر کرتے ہیں. اس سے کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو حالات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے ذریعے سے خوش بھی کرتے رہتے ہیں اور صدمہ بھی پہنچاتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے, یعنی ہنسانے والے حالات بھی وہی لاتا ہے اور رلانے والے حالات بھی وہی لاتا ہے. ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے ہنسنے کا سبب, ایک آدمی کے لیے وہی چیز رونے کا سبب. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کے لیے پانی تیرنے کا سبب, اور فرعون کے فرعونوں کے لیے وہی پانی ڈوبنے کا سبب. نوح علیہ السلام کے لیے وہی پانی کشتی کے اوپر سوار ہونے کا سبب, اور قوم نوح جو نافرمان تھی ان کے لیے وہی پانی ڈوبنے کا سبب. ایک ہی چیز ایک کے لیے ہو جاتی ہے. بیوی بچے ایک آدمی کے لیے کامیابی کا سبب, وہی بیوی بچے ایک آدمی کے لیے ناکامی کا سبب. کل ایک دوست ہمارے لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جن کی نحوست سے میری شادی نہیں ہوئی, جن کی نحوست کی وجہ سے میری شادی نہیں ہوئی, میں ایسے سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو دوسرا دوست بولا اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جن کی نحوست کی وجہ سے میری شادی ہو گئی, یعنی اس کو بیوی جیسی ملی. ایک ہی ایک شادی ہونا بھی خوشی کی چیز ہو سکتی ہے اور شادی ہونا بھی مصیبت ہو جا سکتی ہے. اولاد ہونا بھی خوشی کی چیز ہو سکتی ہے اور اولاد ہونا بھی مصیبت ہو جا سکتی ہے. پیسہ ہونا بھی خوشی کی چیز ہو سکتی ہے, پیسہ نہ ہونا بھی مصیبت, پیسہ ہونا مصیبت کی چیز بھی ہو جا سکتی ہے. پیسہ ہوتا ہے تبھی تو چور ڈاکو آتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے تبھی تو آدمی کو گن پوائنٹ پر لوٹا جاتا ہے, پیسہ ہوتا ہے تبھی تو اس کے بچے کڈنیپ ہوتے ہیں. پیسہ ہو کر کامیابی ملے ضروری نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تو حالات جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان حالات سے گزارا جائے گا ہر انسان کو. لترکبن طبقا عن طبق, ہر آدمی کو صدمے سہنے ہیں اس دنیا میں, ہر آدمی کو خوشیاں بھی دیکھنی ہے اس دنیا میں. فمن زحزح عن النار, جو بچا دیا گیا آج سے, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کی زندگی, دنیا کا سامان, دنیاوی زندگی یہ غرور کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ پورا پورا میٹیریل دھوکے کا, فراڈ کا. اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے, فراڈ ہو جاتا ہے. دنیا میں دھوکہ کیا کھاتا ہے, اس کو اصلی سمجھ کے اس میں بزی ہو جاتا ہے, انوالو ہو جاتا ہے, اور اصل اصلی چیز سے رہ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی نقلی چیز میں رہ جائے اور اصلی چیز کو مس کر جائے تو دھوکہ تو کھا گیا نا وہ, عارضی چیز میں رہ جائے اور باقی رہنے والی چیز کو مس کر جائے تو دھوکہ تو کھا گیا وہ. اسے فرمایا عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا میں زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اسی طریقے پر ایک جگہ پر قرآن پاک میں حضرت اعلی شانہ نے فرمایا کہ دیکھو نقصان اور نفع کو دنیا میں متعین مت کرو, آخرت میں متعین کرو, آخرت کے اعتبار سے طے کرو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے نقصان کر لیا اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا قیامت کے دن. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم, اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے بیوی بچوں کا کیا. وہاں گئی بیوی پتہ چلا کہ اس کا نقصان ہو گیا, وہاں پہنچے بچے تو پتا چلا کہ ان کا نقصان ہو گیا. بھلے سے دنیا میں ان کو بہت پڑھایا, بہت لکھایا, بہت ڈگریاں دلوائیں, بڑی اچھی جاب کروا دی, بڑی اچھی جگہ شادی کروا دی, نام کروا دیا, عزت کموا دی, وہاں جا کے پتا چلا کہ نقصان ہو گیا. پر میں اصلی نقصان اٹھانے والے ہوں, اور یہ اللہ کا کلام ہے, سب سے پکی بات. الا ذالک هو الخسران المبین, پھر تاکیدی جملہ بھی ہے اس کے بعد, سن لو کہ یہ ہے سب سے کھلا ہوا نقصان, سب سے واضح اور کھلا ہوا نقصان وہ ہے جس کے بیوی بچے کل قیامت میں نقصان کی صورت میں سامنے آ جائیں, یعنی ان کو نقصان ہو جائے اور خود اس کی ذات کو نقصان ہو جائے. اور وہ کب ہوتا ہے, وہ جب ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کے بارے میں آخرت میں جس بات کی جواب دینے کی ہے وہ نہ کریں, اور بچوں کی تربیت کے بارے میں جو ذمہ داری ان پر تھی وہ بچوں کی ویسی تربیت نہ ہوئی ہو, اللہ کے منشے کے مطابق تربیت ہونا اس کو تربیت کہتے ہیں, اور اللہ کے منشے کے مطابق علم ہونا اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. یاد رکھ لو, تربیت اور تعلیم سے مراد اللہ کے نسبت سے ہے, اللہ کی اضافت سے ہے وہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اضافت سے ہے. تربیت ہونا اللہ کے منشے کے مطابق, نبی کے منشے کے مطابق, تعلیم ہونا اللہ کے منشے کے مطابق, نبی کے منشے کے مطابق, وہ کون سی تعلیم چاہ رہے ہیں وہ ہونا, اس کی جواب دہی کرنا پڑتا ہے ہمیں ماں باپ کو, اور بچوں سے بھی یہی پوچھا جائے گا. وہاں پتا چلا کہ صاحب نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں لیکن ڈگریاں بڑی بڑی ہیں, بہت پیسے کماتے ہیں, بڑا اچھا مکان بنایا، بڑی اچھی جگہ شادی ہوئی، بڑی اچھی گاڑی میں پھرتے ہیں، لیکن دینداری نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، احکام الہی کی رعایت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں ہے، بس وہ تو نقصان ہو گیا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اور وہ جو نقصان ہوتا ہے قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی آگ بنی ہوئی ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، آدمی کے ہر آدمی کے اوپر اور نیچے، جیسے بریانی کے گوشت کو تہہ دیتے نا، نیچے چاول، بیچ میں گوشت، اوپر چاول، ویسا دم دیں گے آدمی کو آگ میں۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، یہ ایسی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو ڈر جاؤ، جس چیز سے میں ڈرا رہا ہوں اس سے ڈرو، سمجھو بات کو، کس کا کیا نقصان ہوا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہوگا، مجھے کیا ہونے والا ہے، میرے رسول کو کیا ہونے والا ہے، تمہاری سرکشی کا نقصان، تمہاری نافرمانی کا نقصان تمہیں ہونے والا ہے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، جو ہدایت پر رہے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پر رہے گا، اور جو غلطی پر چلا جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو اس کے گمراہ ہونے کا وبال اس کو ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا عبادی فاتقوا یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ ڈراتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں کو، اور میرے بندوں ڈر جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى، اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی پرستش کرنے سے، پوجا کرنے سے، بات ماننے سے، اس کے راستے پہ چلنے سے اپنے کو بچا لیا اور پلٹ گئے اللہ کی طرف، انابو الی اللہ، ایک رخ ہے آدمی کا، عقیدے کا رخ، ذہن کا رخ، چاہت کا رخ، جذبات کا رخ، مزاج کا رخ، محبت کا رخ، عقیدت کا رخ، آدمی کے دل کا ایک رخ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کی طرف وہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پلٹنا کہتے ہیں، اور توبہ کے معنی بھی اصل پلٹنے کے ہی ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، مطلب پلٹتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ بھی پلٹتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام تواب ہے، جیسے اپن توبہ کرتے ہیں وہ بھی توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ گناہ سے کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، وہ توبہ ناراضگی سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ناراض نہیں ہوں گا، راضی ہو جاتا ہوں، یہ ہے۔ اور ان کی توبہ، ان کی بھی عجیب ہے توبہ، ان کی بھی بڑی، جتنی مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے اتنی مرتبہ ادھر سے ناراضگی ہوتی ہے، جتنی مرتبہ یہ توبہ کرتا ہے اتنی مرتبہ ادھر سے راضا ہو جاتی ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے میرا کیا جا رہا ہے، تو توبہ کرتے جا، میں معاف کرتے جاتا ہوں۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے لیے توبہ، اس کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ تو انابت کے معنی پلٹنے کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندے میں ایک پلٹنے والی بات چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، بندہ پلٹے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پلٹا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہے۔ تو اسے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے شیطان کی بات ماننے سے اپنے کو بچایا اور اللہ کی طرف پلٹے، متوجہ ہوئے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات سنتے ہیں، اور جو باتیں عمل کرنے کی ہوتی ہیں، یعنی اچھی باتیں، معمورات جو ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، کن کو ہدایت ملی، جو بات کے سننے کے بعد عمل پر آتے ہیں۔ اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی عقل والے بھی ہیں۔ کام کی بات سامنے آئی، آدمی اس میں عمل نہیں کرا تو بے عقل ہی کرتا ہے ایسا، اس لیے عمل کرنا جو ہے نا یہ عقل مندی کی نشانی بتائی، اور عمل سے رہ جانا یہ بے عقلی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں بے عقل ہوں، تو بے عقل، لیکن کرتے سارے ہم لوگ، یعنی قرآن کی زبان میں ہم میں سے کوئی بھی عقل والا نہیں ہے، سب بے عقلی ہیں بشمول۔ اس میں ایکسپشن کہاں ہے، اس زمانے کا کہاں کا ایکسپشن، سب ہے اس میں، لیکن اپنے آپ کو سب خود سمجھدار سمجھتے ہیں، میں بڑا عقل والا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والا تو وہ ہے جو بات دین کی سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس لیے میرے بھائیو رمضان کے اس مبارک مہینے میں قدر کرنی ہے ہمیں, اس کی راتوں کی بھی قدر ہو, اس کے دن کی بھی قدر ہو, روزوں کی بھی قدر ہو, اور روزے حقیقت والے روزے رکھنے کی کوشش ہو, یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے. روزے کی حقیقت ہے جب حلال چیزوں سے بچنا سکھایا گیا تو حرام سے تو بچنا ہے ہی, حرام سے حلال چیزوں سے تک بچا دیا گیا روزے کی حقیقت میں یہ ہے, تو حرام سے بچنا کتنا اہم ہوگا, بڑا اہم ہوگا. اس وجہ سے غیبت سے, تہمت سے, اور برے تذکروں سے, اور برے تبصروں سے, اور برے نگاہوں سے, اور برے سننے سے, اور برا بولنے سے, اور برے ایٹیٹیوڈ سے, اور برے اخلاق سے سب سے بچنا ضروری ہے روزے کے اندر حقیقت لانے کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ اس کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کر لینا, تراویح اس کی حقیقت آ جانا ہمیں, اعتکاف اس کی حقیقت مل جانا ہمیں, قرآن پاک کی تلاوت اس کی حقیقت مل جانا ہمیں. کہتے ہیں کہ جو آدمی روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ میں رکھتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے غصے پر قابو آ جاتا ہے. جیسے نماز کو اگر کسی کی حقیقت ملی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عاجزی آ جاتی ہے. روزے کی حقیقت کسی کو ملی تو اس کو غصے پر کنٹرول آتا ہے, صبر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. قرآن پاک کی تلاوت سے اگر آدمی کو روح مل گئی ہے تو اس کو زبان ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں سے احتیاط ہو جاتی ہے. اعتکاف اگر کسی کو مل گیا تو اجنبیوں کی صحبت سے, نامناسب لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کو بچاؤ مل جاتا ہے, اگر اعتکاف کی روح مل گئی ایک آدمی کو. تو کیونکہ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑے رہنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہر ہر عمل کی روح ہے اور ہر ہر عمل کی ایک جان ہے. صدقات ہیں, خیرات ہے, زکات کی ادائیگی اس مہینے میں ہوتی ہے. مال سے بھی ایک مسلمان عبادت کرتا ہے, جان سے بھی عبادت کرتا ہے, رات میں بھی کرتا ہے, دن میں بھی کرتا ہے, روزے سے بھی کرتا ہے, نماز سے بھی کرتا ہے. یہ ہے میرے دوستو کام کا ہی سیزن ہے, اس کی اپنی حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. حق تعالی شانہ ہم سب کو رمضان کی پوری قدر کرنے والا بنا دے. سنتیں پڑھ لیجیے.